VOA News Viramut. I'm Laurel Berman. Telephone lines between the United Arab Emirates and Israel were open Sunday, and a development the Israeli communications minister hailed as important for normalizing ties between the two countries. It was not clear when exactly a block on telephone calls made from the UAE to Israel was lifted, but historically calls had not been possible. More Israeli news websites that were previously blocked in the UAE were also able to be viewed on UAE internet connections on Sunday. Israel and the UAE on Thursday announced an agreement that will lead to a full normalization of diplomatic relations between the two states. I congratulate the United Arab Emirates on the unblocking, Israel's communications minister said on Twitter. He also said many economic opportunities will now open up, and these trust-building steps are important for advancing both countries' interests. Thousands of Puerto Ricans on Sunday got a second chance to vote for the first time a week after delayed and missing ballots marred the original primaries. Puerto Rico is a U.S. territory. More than 60 of the island's 110 precincts opened following a recent U.S. Supreme Court decision that stated a second round of voting would take place at centers that never opened on August 9th or did not remain open the required 8 hours. Officials have blamed the chaos of the August 9th primaries on ballots arriving late to the Elections Commission and trucks laden with materials not leaving until the day of the primaries, when usually they depart 1 or 2 days before. And U.S. President Donald Trump acknowledged he would move next week to trigger a snapback of sanctions on Iran at the United Nations. Talking to reporters one day after the U.N. Security Council rejected a U.S. bid to extend a U.N. This is VOA News. The small northern wine-growing region of La Rioja and the southeastern region of Murcia are the first Spanish regions to implement a raft of new measures to be enforced nationwide to help curb the spread of the coronavirus. Spain has been one of the hardest-hit countries in Europe. The new restrictions include closing of all discos, nightclubs, and dancing halls. Restaurants and bars are required to shut by 1 a.m., visits in retirement homes will be limited, and smoking outdoors in public places is banned when a distance of 2 meters cannot be maintained. Spain's remaining regional governments are expected to start implementing the new measures in the coming days. And in another country hard hit by the coronavirus, Italy, the departure of the MSC Grandiosa from Italy's northwestern port city marks the first major cruise ship to set sail in the Mediterranean since the worldwide grounding of ocean liners in March. And in France, after France recorded its highest one-day rise in virus infections since May, the government is pushing for wider mask use and tighter protections for migrant workers and in slaughterhouses. France still plans to reopen schools nationwide in 2 weeks. And the labor minister says the government is determined to avoid a new nationwide lockdown that would further hobble the economy and threaten jobs. France's infection count has resurged in recent weeks, blamed in part on people crisscrossing the country for weddings, family gatherings, or annual summer vacations with friends. Britain reimposed quarantine measures this weekend for vacationers returning from France as a result. Globally, more than 771,000 people have died from COVID-19. The figure is more than 169,000 in the United States and more than 107,000 in Brazil. There are well over 21 million confirmed infections, with the United States having the largest share. And 4 Chinese workers abducted from a quarry site in southern Nigeria have been freed, police said Sunday. Unknown gunmen seized the Chinese nationals in Akpabayu Cross River State last month and killed their police guard. Chinese firms are working in Nigeria on multi-billion-dollar infrastructure projects that include railways, airports, and roads. Their workers have been repeatedly targeted by kidnapped gangs. Kidnapping for ransom is common in Nigeria, especially in the oil-rich South. The victims are usually released after a ransom is paid, although police rarely confirm if money has changed hands. For more on these and other stories, please visit our website. I'm Laurel Berman, via remote for VOA.
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
بھائی کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو چاہو۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز۔ ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، اور ہمارے مہمان، پہلے ان کی آواز کی ایک جھلک۔
ہمیں بھی رولے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم، ہمیں بھی رولے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم، ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو آفتابوں کی بستیوں سے سراغ لائے تھے ان سویروں کا جن کو شبنم کے پہلے قطروں نے غسل بخشا، ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو آفتابوں کی بستیوں سے سراغ لائے تھے ان سویروں کا جن کو شبنم کے پہلے قطروں نے غسل بخشا، سفید رنگوں سے نور مانی نکال لیتے تھے اور چاندی اجالتے تھے، شفق پہ ٹھہرے سنہرے بادل سے زرد سونے کو ڈھالتے تھے، خنک ہواؤں میں خوشبوؤں کو ملا کے ان کو اڑانے والے، سبا کی پرتوں پہ شعر لکھ کر عدم کی شکلیں بنانے والے، دماغ رکھتے تھے لفظ و معنی کا اور دستے ہنر کے مالک، وقار نور چراغ ہم تھے، ہمیں بھی رولے ہجوم گریا، ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو تیز آندھی میں صاف چہروں کو دیکھ لیتے تھے اور سانسوں کو بھانپتے تھے، فلک نشینوں سے گفتگویں تھیں اور پریوں سے کھیلتے تھے، کریم لوگوں کی صحبتوں میں کشادہ کوے سخا کو دیکھا، کبھی نہ روکا تھا ہم کو سورج کے چوبداروں نے کسرے بیضا کے داخلے سے، وہی تو ہم ہیں، وہی تو ہم ہیں جو لٹ چکے ہیں حفیظ راہوں میں لٹنے والے، اسی فلک کی سیاہ زمین پر جہاں پہ لرزاں ہیں شور نالا سیاد لوں کی سنہری کڑیاں، ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں، ہمیں بھی رولے ہجوم گریا، ہمیں بھی رولے کہ ان دنوں میں ہماری پشتوں پہ بار ہوتا ہے زخم تازہ کے سرخ پھولوں کا اور گردن میں سرد آہن کی کوہنا لڑیاں، ہماری ضد میں سفید ناخن قلم بنانے میں دست قاتل کا ساتھ دیتے ہیں اور نیزے اچھالتے ہیں، ہماری ضد میں ہی ملک و ملکوں کے شہر یاروں نے عہد باندھے، یہی کہ ہم کو دھوئیں سے باندھے اور اب دھوئیں سے بندے ہوئے ہیں، سو ہم پہ رونے کے گریا کرنے کے دن یہی ہیں ہجوم گریا، کہ مستعد ہیں ہمارے ماتم میں گہرے سایوں کی سرد شامیں، خزاں رسیدہ طویل شام، ہمیں بھی رولے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم۔
تو سامعین، یہ تھے علی اکبر ناطق صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اسلام آباد سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف آپ کہانی کار کمال کے ہیں، بلکہ میں نے آپ کی ناول پڑھی نہیں، لیکن میں نے تبصرے پڑھے اور میں اس کے کچھ جو اقتباسات مختلف جگہوں پہ پڑھے، تو آپ حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی، اور یہ حیرت میں نے اکثر جو آپ کے بارے میں چیزیں لکھی گئیں اس میں دیکھی کہ کہاں چھپے ہوئے تھے آپ، مطلب کیوں بہت عرصے سے اتنا اچھا شاعر، اتنا اچھا کہانی کار، لیکن بہت عرصے پہلے ہمیں سننا چاہیے تھا آپ کا نام، تو کیوں ہوا ایسا؟
وہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی ایج کے 33 سال بعد ایک شہر میں قدم رکھا، یعنی 33 سال میں میں کسی نہ شہر میں داخل ہوا، نہ میں نے کسی عدیب شاعر کے پاس بیٹھا، نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، تو میں بس افسانے لکھتا تھا، شاعری کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا۔
اچھا،
تو مختلف گاؤں میں، مختلف علاقوں میں، ادھر ادھر مسجدوں کے مینار بنانے، یہ وہ، تو میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو پھر 2007 میں میں آیا اسلام آباد، یہاں سے پھر میرا وہ آغاز ہوا، میری چیزیں سامنے ہیں, تو وہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ طرح کا شاعر ہے اور الگ طرح کا ہے. تو دوسری بات اور بھی ہے, اس کے بعد بھی میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی کہ لوگوں سے تعلقات بڑھاؤں, یہ کروں وہ کروں, مشاعروں میں جاؤں, مختلف تقریبوں میں حصہ لوں. تو میں بس بیٹھا کام کر لیتا ہوں یا اپنا وہ روزی روٹی کے لیے میں مختلف چیزیں کرتا رہتا ہوں.
اچھا,
تو اس سلسلے میں پھر میرے وہ اس طریقے سے میں لنک نہیں بنا سکتا. اور ایک اور بھی بات ہوئی ہے کہ جب سے میں سامنے آیا ہوں تو کچھ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سرکاری شاعر ہوتے ہیں جو, انہوں نے بھی کوشش کی کہ ناٹک کو کسی ٹیلی ویژن یا کسی ادارے یا کوئی ادبی جگہ پہ نہ آنے دیا جائے. تو پھر وہ میں کوئی زیادہ دلچسپی بھی نہیں لی اور انہوں نے بھی کچھ وقتے روکنے کی کوشش کی اس طریقے سے.
تو ایک یہ بھی ہے ذہنیت کہ جب کوئی ویسٹ میں ذکر آ جاتا ہے نا, پھر اچانک ہر طرف سے واہ واہ ہونے لگتی ہے. یہ بھی بات ہے کہ آکسفرڈ اور پینگوئن سے جو آپ کی شائع ہو رہی ہیں چیزیں اور انگریزی میں ترجمے ہو رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پذیرائی ہے. یہ نہیں کہ اگر اردو میں ہو رہی ہیں تو نہیں, لیکن ایک وسیع کینوس آپ کو اب مل رہا ہے. تو کیا اس کا, ان سب چیزوں کے بعد کیا رد عمل آپ کو نظر آیا پاکستانی حلقوں میں؟
میرے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ دوست بن چکے ہیں, لیکن یہ وہ دوست ہیں جو صرف پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں.
اچھا.
یا سنجیدہ مطلب دوست ہیں. میں فورس بھی نہیں کرتا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے جو نہیں مانتا نہ مانے, مجھے کیا لینا دینا اس سے.
تو میں یہ چاہوں گی کہ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں, مجھے بہت زیادہ وقت بھی نہیں تھا میرے پاس, لیکن میں بہت ڈھونڈتی رہی کہ آپ کی جو نظم ہے بانسوں کا جنگل وہ مجھے مل جائے. لیکن جب ہم شاعر ہمارے ساتھ ہے تو کیوں نہ آپ ہمیں سنائیں, بہت خوبصورت نظم ہے آپ کی.
وہ ریختہ میں موجود ہے ویسے, وہاں سے دونوں کتابیں میری شاعری کی موجود ہیں, آپ وہاں سے پڑھ سکتی ہیں. تو میں سنا دیتا ہوں.
جی.
میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں, میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں. صاف ہری لچکیلی شاخوں والا جنگل بانسوں کا, جس کی رگوں میں میٹھا پانی صبح ازل سے جاری ہے. سب گھنیرے پتوں کے سائے ہیں, نرم ہوا اور ٹھنڈی نرم ہوا کی پرتیں جس میں ہولے ہولے چلتی ہیں. لوگ مسافر نیل گگن کے جنگل میں آ جاتے ہیں, دیکھ فضائیں خواب زدہ میٹھی نیندیں سو جاتے ہیں. لیکن صد افسوس یہاں پر کالے ناگ قیامت ہیں, شاخوں پر جھولتے رہتے ہیں اور دھرتی پر رینگتے ہیں. ڈس لیتے ہیں کھا جاتے ہیں, سانس ہوا ہو جاتی ہے, آخر خود بھی بن جاتے ہیں سانپ کے اندر جا کر سانپ. وائے کچھ معصوم یہاں سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں, لیکن جنگل بانسوں کا ہے جس کے نیزے بنتے.
واہ واہ واہ, بہت خوب.
دنیا سے میں نے تمثیل کے طور پر اس کو لگایا کہ یہ دنیا ایک بانسوں کا جنگل ہے. اور یہ میری ایک تجرباتی طور پر بھی ہے کہ بانسوں کے جنگل میں سانپ بہت ہوتے ہیں, اور وہاں پہ مطلب پانی چونکہ ٹھنڈا, ہر وقت وہ پانی میں بانس رہتے ہیں تو وہ بہت ٹھنڈا جنگل ہوتا ہے. لیکن اس کے نیزے ہوتے ہیں جو بانسیں کونپلیں ہوتی ہیں وہ بہت تیزی سے نکلتی ہیں, اور وہ اس کی نوکیں بہت تیز ہوتی ہیں, تو وہ گھنا جنگل ہوتا ہے.
اصل میں آپ کی شاعری میں ایک بات میں نے دیکھی کہ ایک آنکھوں میں نا جب پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کا شعر, ایک تصویر سی آپ کی آنکھوں میں کھنچ جاتی ہے. پتہ نہیں یہ آپ کی شعوری کوشش ہے یا خود آپ کا زمین سے رشتہ بہت رہا ہے, آپ کا تعلق دیہاتوں سے یہ ساری زندگی سے, تو آپ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ سکیں اس کو نا جو کچھ آپ نے لکھا ہے, لیکن آپ کی نظر آنے لگتی ہیں چیزیں. مجھے بہت اچھی لگی آپ کی نظمیں. آپ غزل کہتے ہیں یا بالکل نہیں کہتے؟
بہت شکریہ آپ کا. غزلیں میں نے بہت ساری کہی ہوئی ہیں, اور غزلوں کی کتاب میری آئے گی, مطلب بہت جلد اس سال کے اینڈ تک آ جائے گی.
اچھا, میرا خیال تھا کہ شاید آپ مشاعروں وغیرہ میں کیونکہ زیادہ نہیں جاتے اور غزلیں, تو شاید اس وجہ سے آپ کی توجہ اس جانب زیادہ نہیں.
میری غزلیں مشاعروں والی ہیں بھی نہیں, میں آپ کہیں گی تو دو شعر سنا دوں گا.
جی سنائیے.
وہ لیکن وہ اور طرح کی غزلیں
سنائیے آپ ہمیں.
دل کے داغ میں شیشہ ہے اور زخم جگر میں تانبا ہے. دل کے داغ میں شیشہ ہے اور زخم جگر میں تانبا ہے. اتنا بھاری سینہ لے کر شخص آوارہ پھرتا ہے. کانچ کے ریزے تیز ہوا میں باولے دوڑتے پھرتے ہوں, کانچ کے ریزے تیز ہوا میں باولے دوڑتے پھرتے ہوں. ننگے بدن کی چاندنی سے پھر تارا تارا گرتا ہے. آدھے پیڑ پہ سب پرندے, آدھا پیڑ آسے بھی ہے. آدھے پیڑ پہ سب پرندے, آدھا پیڑ آسے بھی ہے. کیسے کھلے یہ رام کہانی, کون سا حصہ میرا ہے.
اور آخری
شعر ہے, پیپلوں والی گلیاں اجڑی ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے. پیپلوں والی گلیاں اجڑی ڈھیر ہیں پیلے پتوں کے. سامنے والی سرخ حویلی میں بھوتوں کا ڈیرا ہے.
بہت خوبصورت. ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں وہاڑی سے, ظفر اقبال صاحب. جی ظفر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام باجی صاحب. ظفر اقبال لڑکا وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں جی.
آپ پڑھنے پڑھانے کے شوقین ہیں تو پڑھایا آپ نے ناطق صاحب کو؟
جی باجی نہیں پڑھا. آج گفتگو سنی اتنی پیاری تو دل چاہ کے ٹیلی فون کروں جی. تو ناطق صاحب کو میں آج یہ کروں گا کہ علامہ صاحب کا شعر ہے جی, ایک مسجد صاحب بھر کے بننے پہ علامہ محمد اقبال صاحب نے جو شعر لکھا تھا نا جی, کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو جی علامہ صاحب کے ایک ایک شعر پہ ہمارے علماء کرام نا جی وہ تقریریں کرتے ہیں. علامہ صاحب کے اتنے اشعار قیمتی ہیں تو ویسے اشعار ہی جو ہے نا, تو گزارش ہے کہ صاحب اپنا پسندیدہ کلام ذرا سنا دیں جی.
کسی اور شاعر کا یا اپنا خود اپنا کلام؟
اپنا, جو ان کا پسندیدہ اشعار ہے نا, دو تین وہ سنا دیں جو سب سے زیادہ ان کو پیارے لگتے ہیں جی. ویسے اپنا کلام سارا ہی اچھا ہوتا ہے شاعر کے لیے تو.
نہیں نہیں, ویسے ان کا کلام
اسلامک.
ایک اور ہماری کالر ہے, چھوٹی سی ہیں, ایپٹ آباد سے امن سردار. جی بیٹا جی بولے.
شنازی زنٹی صاحب آپ کو, انکل ناطق صاحب کو میری طرف سے السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاعر اور کہانی گار, ان لوگوں کے مالی حالات اتنے بہتر نہیں ہوتے لیکن یہ اپنے شوق و جذبے کے تحت اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں. میرا انکل صاحب سے یہ سوال ہے کہ شاعری کا شوق آپ کو بچپن سے تھا اور آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں؟
ناطق صاحب.
جی امن صاحب, میرے میں بچپن سے ہی شاعری کر رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں, بلکہ پہلے تو پڑھ بھی جاتی ہے. اور میں میر تقی میر, غالب اور انیس اور مرزا رفیع سودا ان کو بہت پسند کرتا تھا. پھر شاعر بھی بہت پسند ناصر کاظمی. تو یہ ایک شاعر کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا, بہت سارے شاعروں کو پڑھ کے انسان پھر اپنا کو سیکھتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سب شہروں کے مالی حالات برے ہوں اور جس کے مالی حالات برے ہوں وہی شاعری کر سکتا ہے, تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر دن بھر کی اہم شہر سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے پا خبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویسے کب سے یعنی شعر کہنا شروع کیا اور کیسے؟
تو میں بچپن سے ہی کہہ رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر جو جسے کہتے ہیں کہ ایک آرٹ کے درجے پہ جو چیز آ جاتی ہے وہ پہلے تو مشکل ہوتی ہے بچپن میں. تو میرے خیال میں کوئی 8-9 سال سے باقاعدہ طور پر یہ ایک آرٹ کے درجے پر جانے والی شاعری جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو ویسے تو میں میٹرک سے ہی شعر کہہ رہا تھا, اور اگر کہیں تو ایک شعر سنا دیتا ہوں میٹرک کا.
جی ضرور.
کہ زبان بھی تیری ثابت ہے, تیرا سر بھی سلامت ہے. زبان بھی تیری ثابت ہے, تیرا سر بھی سلامت ہے. میں کیسے مان جاؤں تجھ کو سچ کہنے کی عادت ہے.
واہ بھائی, یہ کس عمر میں کہا تھا آپ نے؟
یہ میٹرک میں کہا تھا.
میٹرک میں کہا تھا. اچھا, آپ نے ابھی تک بات تو نہیں اس بارے میں, لیکن گاؤں میں آپ کا بچپن گزرا. آپ نے بتایا کہ شہر تو آپ بہت بالکل تازہ تازہ یہ بھی آئے, تو کون سا گاؤں تھا؟ اور یہ جو آپ کے الفاظ ہیں, ظاہر ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ پڑھتے بہت ہیں, تو کس طرح یہ ساری چیزیں, تھوڑا سا اپنے ہمیں بتائیے اپنے گھر کے بارے میں.
صاحب, میں جس گاؤں میں رہتا ہوں نا, وہ وسطی پنجاب کا بالکل مرکزی گاؤں, اور یہ انگریزی دور میں یہ ماڈرن ولیج ہوتا تھا. اس کا نام ہے, یہ اکاڑا کے پاس ہے, اکاڑا سے 6 کلومیٹر پہ ہے.
جی.
تو اس کا نام ہے 32L, اسے کہتے ہیں, یعنی 32L.
اچھا.
یہ چک ہوتے تھے, چکوں کے نمبر پر.
جی, ابھی بھی ہے چک تو؟
ہاں ابھی بھی ہے. میں ہر مہینے اپنے گاؤں میں 4-5 دن جا کے رہتا ہوں.
اچھا. جی.
تو میرے والدین وہیں سے ہیں.
اچھا.
اس گاؤں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں یہ اکاڑا پورا ضلع, اگر آپ نے اکاڑا شہر اور اس کے مضافات دیکھے ہوں گے, تو یہ 800 نہریں ہیں اس شہر کے ارد گرد. وہ نہریں اور پھر باغات اور پھر سرسبز و شاداب کھیت, اور انگریز نے اسی یہیں سے اپنے نہری نظام اور سسٹم کو شروع کیا, اور پھر یہاں پہ بہت زمین فرٹیلائز. آپ کے یہاں پورے پاکستان میں آلو, گندم اور چاول کا یہ بہت ایک مرکزی جگہ ہے. درختوں کی ہمارے اپنے گاؤں میں جو ہیں وہ کوئی 50,000 کے قریب جامنوں کے درخت ہیں.
اچھا.
ایک طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ مجھے یہ اپنا علاقہ بہت بھانت کرتا تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ اس سے بڑی جنت کہیں اور ہے نہیں. تو اسی میں نے وہ نظم بھی لکھی, وہ گاؤں گاؤں پھر گیا گلہریوں سے گفتگو کے شوق میں, بہار آپ سے ان سب سب پانیوں کے درمیان سیاہ رنگ بیریوں کے باغ میں, وہ ریختہ شریف توتیوں کو نیل گو مزاج نرم نرم کونپلوں سے کھیلتے ہوئے. تو یہ ایک بڑی نظم ہے بابلا چھوکرا کے نام سے.
اچھا.
یہ اسی مطلب ارد گرد سر مچلز کے باغ ہیں, پھر بہت سرسور فارمز ہیں. تو یہ اس گاؤں سے جو میں نے الفاظ پرندوں کی چہکاروں سے, فطرت سے, فطرت کے اپنے رنگ ہوتے ہیں, تو ان رنگوں سے جو الفاظ کا ذخیرہ میرے اندر آیا, اس نے بہت محمیز کیا مجھے. اور آپ گاؤں, اس گاؤں میں مختلف طرح کے پرندے تھے, جانور تھے. شام کو وہ چرواہے جب بیڑے اور وہ مواشی چرا کے لاتے تھے, تو ان کی گھنٹیاں بجتی ہوئی گاؤں میں جب داخل ہوتی تھی شام کے وقت, اور پرندے اڑ اڑ کے تو اپنے جنگلوں کی طرف جا رہے ہوتے تھے شام کو. تو یہ ایک پورا ایک منظرنامہ تھا جو اپنے دل و دماغ کو لوٹ لے جانے والا ہوتا تھا.
اور میرا خیال ہے لفظوں سے تصویر کھینچنی آپ نے اسی ماحول کی وجہ سے سیکھی, مطلب آپ کے سامنے جو تصویر خود موجود تھی نا.
یہ منظر جو ہے وہ اس کو پھر میں اس کے الفاظ میں لانے کی کوشش شروع دن سے کوشش کرنے لگا.
ہم دو کالرز کال لے لیں اپنے. محمد حسین ہیں بنو سے, اور عبدالعزیز لاڑکانہ سے. جی محمد حسین صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاعر کے لیے تو مشاعرے جو ہیں لگتے ہیں جیسے مچھلی کے لیے پانی اس کو پسند ہوتا ہے. تو ابھی میں نے شاعر صاحب کی باتیں سنی, کچھ انہوں نے کہا کہ میں مشاعرے میں زیادہ نہیں جایا کرتا, تو اس کی وجہ یہ کیا بتانا پسند کریں گے؟ اور ان کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگیں. یہ نیچر کے شاعر معلوم ہوتے ہیں, اور نیچر کی منظر کشی کرنا بہت اچھا لگتا ہے اپنے کلام میں.
ناطق صاحب, آپ کو سوال.
یہ تو یہ ہے کہ شاعری آج کل جو مشاعروں میں شاعری پڑھی جاتی ہے وہ بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ جیسے نہیں ایک مشین سے شعر نکالے جاتے, وہ نیچر اور فطری شاعری نہیں ہوتی, وہ کافیہ اور جسمی پٹی ترکیبیں. اور وہ تو پھر ایک 100 شاعر کو سنو, پھر اپنی غزل سناؤ, اور پھر ساری رات بیٹھے رہو اور واہ واہ کرتے رہو, تو یہ ایک فضول سا کام ہے سمجھتا ہوں. تو اتنا دیر اپنا کچھ آپ کام کر سکتے ہیں, اتنا ٹائم بہت ضائع ہوتے ہیں. اور دو پھر میرا یہ ایک نظریہ ہے کہ جو چیز کاغذ پر کرتاس پر جتنی چیز جو پڑھنے سے اچھی لگے وہی چیز ہوتی ہے. آپ ایکٹنگ تو کر لیں گے لیکن کب تک کریں گے؟ جب تک آپ زندہ ہیں. اور جب آپ خود نہ ہوں گے تو آپ کا سرمایہ تو کاغذ پر ہے نا, تو اسی سے آپ زندہ رہیں گے.
اچھا اچھا میں اب یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں نا, میں یہ اعتراض نہیں کہہ رہی, میں تعریفاً کہہ رہی ہوں, میں آپ پہ واضح کر دوں یہ بات. مجھے لگتا ہے آپ کو, آپ کو اپنے آپ بہت اچھے لگتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہت پسند کرتے ہیں, یہ صحیح ہے میرا خیال؟
میرے بہت سارے دوستوں کا ایک بڑی ہزاروں کی تعداد میں ہے, اور وہ بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ناطق بہت بے نیاز ہے اپنے آپ سے, اس کو پرواہ
نہیں. ناطق اسی لیے اپنے آپ سے بے نیاز ہے کہ وہ مطمئن ہے اپنے آپ سے. یہ بات نہ کہیے آپ, آپ ایک خوش شاعر ہیں, مطلب آپ کے دل میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا, آپ اسے بس بالکل خوش ہیں, آپ کا آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس میں
میں تو زیادہ گتا ہوں, کوئی ایسی جیسی چیزوں کو بھاگنے کے پیچھے
یہ ایک ریئر کوالٹی ہے, اور مجھے بہت اچھی لگی بات آپ کی, تو یہ میں تعریف کر رہی ہوں آپ کی.
بڑی محبت, بڑی محبت.
اچھا لڑکانہ سے عبدالعزیز صاحب یہ بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی عبدالعزیز صاحب,
احمد صاحب کا ٹیلی فون جب آیا تو انہوں نے ایک اچھی بات کہی کہ شاعر جو ہوتا ہے, شاعر جو ہوتا ہے وہ کچھ مالی حالات کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے, مطلب تھوڑا سا جو ہے ادھر ادھر ہوتا ہے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے جو شاعر ہیں وہ سونے کا چمچ لے کر شاید پیدا ہوئے ہیں.
نہیں نہیں نہیں, ہمارے شاعر جو ہے نا دلی طور پر سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے ہیں.
اچھا, بہرحال جو منظر کشی کی یا کچھ بھی کہا ہے, ذرا اچھا کیا. میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً لکھ سکی ہوئی ہے کوئی ایسا شاعر نہیں آیا جیسے علامہ اقبال, کچھ غالب ایسے شاعر جو کہ کیا کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی والے شعر کہیں, آنے والی نسل کو ایسی کوئی بات بتائیں جیسے کہ علامہ اقبال نے کہی ہیں, تو کیا
یعنی جن کی شاعری میں کوئی پیغام موجود ہو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہی میں کہہ رہا ہوں, کچھ اور شاعروں میں بھی یہ بات کیوں نہیں آ رہی, یہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں آج کے ناطق صاحب سے.
ناطق صاحب
جی جی, آپ دہرائیے گا ذرا. مجھے
یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ شاعری میں ایک پیغام ہوتا تھا لوگوں کے لیے نا, مطلب کچھ کر گزرنے کا, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اب اس طرح کی شاعری نہیں کی جا رہی جیسے علامہ اقبال کی شاعری تھی. تو
صاحب ایک مسئلہ ہے ہمارے قارئین کا اور وہ یہ ہے یا سننے والوں کا کہ ہم صرف شاعر جو ہمیں سلیبس میں پڑھا دیا جاتا ہے تو ان کی دو چار غزلیں پڑھ لیتے ہیں, اور اس میں ہم وہ بھی لوگوں سے سنتے ہیں کہ اس میں یہ پیغام ہے, تو ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے, بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ ابھی نہیں ہے, ابھی مر گئی ہے قوم. وہ یہ دیکھیں کائنات جب تک زندہ ہے تو انسان پیدا ہوتے رہیں گے, اور ہمارے قارئین تو انہیں ڈھونڈنا چاہیے, مگر ابھی بھی بہت سارے بہت شاعر ہیں کہ جن کو پڑھنا ضروری ہے. تو اس سے پہلے ایسے سوالات میں اکثر کہتا ہوں, اکثر یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ جی آپ کوئی افسانہ نگار پیدا کیوں نہیں ہو رہا, آپ کوئی شاعر کیوں نہیں پیدا ہو رہا, آپ کوئی فلاں نہیں پیدا ہو رہا. تو میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا انہوں نے سب کچھ پڑھ لیا ہے کہ انہیں نہیں پتا چلا؟
میں بالکل اتفاق کرتی ہوں, میں ہمیشہ یہ بات بتاتی ہوں لوگوں کو,
پڑھ لیا کریں
جی,
پہلے حالات کا اندازہ لگا لیا کریں. تو باقی رہی سونے کے چمچے والی بات, تو سونے کا چمچہ کا یہ میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں گے کچھ قناعت بھی ہوتی ہے, اگر آپ کی روٹی پوری ہو رہی ہے دو وقت کی, تو کیوں بار بار آپ رو پیٹ رہے ہیں کہ ہاں ماں مر گئے, مخلصی ہوگی, غربت ہوگی, خدا نے کچھ نہیں دیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑا گھر تو یہ تو ایسی باتیں ہیں.
میں نے اسی لیے کہا نا کہ آپ دلی طور پہ, مطلب یہ دل کی بات ہوتی ہے ساری, آپ اپنے جامن کے درختوں میں, ندیوں میں, اس میں خوش زندگی آپ نے گزاری. اچھا اب ہم تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی آپ کی کتاب کے بارے میں, نولکھی کوٹھی آپ کی جو ناول ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پرومو. سامعین آپ نمبر نوٹ کر لیجیے, ہمارا ٹول فری نمبر.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
تو آپ کی جو ناول ہے نولکھی کوٹھی, اس میں آپ نے 1926 سے 1990 تک کے جو واقعات ہیں ان کو کیا. اچھا آپ کا, میں سمجھتی ہوں کہ اس میں آپ کا ذاتی تجربہ بہت زیادہ ہوگا اپنے خاندان کے لحاظ سے بھی, کیونکہ ایک تو پنجاب کا پس منظر ہے جو آپ کا موضوع بھی ہے, رورل پنجاب جو ہے, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ آپ کے اوکاڑا کے ارد گرد ایک نہری نظام ہے, تو اس میں جو کردار ہے, مطلب آپ کی کتاب ان بہت کم کتابوں میں سے ایک ہے جس میں کسی انگریز کا ایک ہمیں مثبت کردار نظر آتا ہے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جس زمین پہ تھا وہ اس کی کیئر کرتا تھا, اسے محبت کرتا تھا اور اس کے لیے اس نے کچھ کیا. تو اس کی ایک وجہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ نہری نظام جو پورے پنجاب میں ہے وہ انگریز کا بنایا ہوا ہے زیادہ تر, تو آپ تھوڑا سا ہمیں پس منظر بتائیے نولکھی کوٹھی کا.
دیکھیں میں شناز صاحب یہاں پہ اسلام آباد میں اور جب لاہور میں جہاں پہ بھی میں گیا ہوں اور جہاں جو جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں چاہے وہ تاریخ کی ہیں تو انہوں نے لکھی ہیں مشرق والوں نے یا جو بھی, اس میں میں نے جو جسے بھی دیکھا ہے وہ اس نے انگریزوں پر کہ اس نے کلونائز کر کے اور یہ پنجاب کو اور یہ استعماری طاقتیں اور ہمارا لوٹ لے گیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. تو میں جہاں دیکھتا تھا کہ اسی پنجاب میں جب سے مسلمان آئے ہیں یا اس سے پہلے کے لوگ آئے ہیں تو انہوں نے کچھ, چلو پہلے کے لوگوں کو تو ہم چھوڑتے ہیں مسلمانوں کا ہی لے لیں, تو کوئی ہزار سال حکومت کی, اس ہزار سال میں انہوں نے آخر کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہاں تعلیم نہیں تھی, ایجوکیشن نہیں تھی, ہر کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو انگریز آئے, انہوں نے اتنی بڑی بڑی نہریں نکال دی. آپ اچھا یہ کہا جائے کہ وہ اپنے منافع کے لیے اپنے, تو بھائی اگر انہوں نے 100 روپیہ لگایا ہے تو اس میں سے 80 وہ لے گئے ہیں اور 20 آپ کی قوم کو مل بھی گئے ہیں, تو اس سے پہلے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. ایک بات. دوسری بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہر قوم میں سارے نہ ظالم ہوتے ہیں نہ سارے وہ خدا ترس ہوتے ہیں. کچھ افراد ہوتے ہیں جو آخر یہ دنیا جو ہے یہ انسانوں سے بنی ہے اور انسان ظالم کا بیٹا ایک ہمدرد بھی ہو سکتا ہے کسی کا, تو سب کو ایک ہی نظر سے دیکھنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو میں نے جہاں تک مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ انگریزوں نے بہرحال اگر وہ نہ آتے تو یہ ہندوستان جو تھا جس میں یہ پاکستان بھی ہے یہ ابھی بھی 300 سال پیچھے ہی ہوتا, یہ افغانستان ہوتا. اس میں انہوں نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. 4 من یا 3 من گندم فی ایکڑ پیدا ہوتی تھی, آج نہروں کے ذریعے سے وہاں سے 50-60 من فی ایکڑ پیدا ہو رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کس نے ان کا بھلا کیا ہے. دوسرا یہ تو ریلیں کھاڑ کے گھروں کو لے جا رہے ہیں, اب انہوں نے تو گاؤں تک ریلوں کی پٹڑیاں بچھا دی تھی. تو اتنا بڑا انہوں نے نہری نظام, اتنا بڑا ٹرانسپورٹ کا نظام, اتنا بڑا انہوں نے سکول کالجز اور اتنے چھوٹے سے, مطلب 50 ان کا ایک 50 سال کا دورانیہ بنتا ہے جس میں انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا. تو اس کو میں نے پھر اس طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور میں بہت کامیاب ہوا ہوں. اور جن لوگوں نے وہ اس ناول کو پڑھا ہے وہ اپنے نظریات تبدیل کرنے پہ وہ آمادہ ہوئے نظر آتے ہیں.
یہی میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس میں جو ایک ہمیں نظر آتی ہے طاقت اپنی بات پہنچانے کی, تو کیا اس میں زیادہ تر ذاتی تجربات ہیں, بہت دل سے لکھی ہوئی کتاب, کس وجہ سے اس ناول میں؟ کیونکہ دیکھیں مثلا ایک ہسٹوریکل جو سفر ہے آگ کا دریا میں ہمیں نظر آتا ہے, تو ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں آپ کی کہانیوں کو پڑھ کے خاص طور سے کہ آپ نے کچھ زیادہ علامتیں اور ایبسٹریکٹ چیزیں نہیں لکھی, اور یہی ایک مجھے بہت بڑی خوبی نظر آتی ہے کہ آپ کی بات سمجھنا بہت آسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں علم نہیں ہے یا اس میں تحقیق نہیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ ایسی لکھی گئی ہے کہ دوسرے تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ آپ کی شعوری کوشش ہے یا آپ لکھنا اس طرح چاہتے ہیں؟
دیکھیں یہی بات میں انڈیا میں تھا تو شمس الرحمان فاروقی صاحب نے, اصل میں دیکھیں جب آپ نثر لکھ رہے ہوتے ہیں تو نثر آپ اس لیے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ آئے, میں کچھ بتاؤں لوگوں کو, کچھ میں آرٹ دوں لوگوں کو, میری بات کو پک کر لیں نظر. یہ نثر کا مطلب نثر ہوتا ہے, شاعری نہیں ہوتا. جب آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب شاعری ہوتا ہے, نثر نہیں ہوتا. تو دونوں کو آپ الگ الگ, آپ دیکھیں کہ میری شاعری میں کہیں بھی استعارے کے بغیر بات نکلی گئی, آپ ڈھونڈ لیں کہیں پہ بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئے گی شاعری میں. نثر میں آپ کو کہیں کوئی ایک لفظ بھی نظر نہیں آئے گا جس میں میں شاعری کر رہا ہوں یا میں استعارہ یا علامت یا ایسے تجرید میں کچھ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ اپنے الگ الگ میدان ہوتے ہیں. آپ کو برش دے دیا جائے کہ آپ پینٹنگ کریں تو آپ وہاں چھلانگے لگانا شروع کر دیں, تو وہ تو میدان اور ہے, یہ میدان اور ہے.
تو اس طریقے سے جو شعبہ ہے اس میں وہی کام کریں جس کا وہ شعبہ ہے. تو میں کوشش اسی لیے کی ہے کہ لوگوں کو چیزیں آسان کر کے سہل زبان میں, اور اس میں خدا کا شکر ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں, لوگوں کو میری نثر بہت اچھی لگی. تو اس میں آپ کا یہ ہے کہ آپ کا اخلاص کتنا ہے لوگوں کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دھرتی کے ساتھ, زمین کے ساتھ, عوام کے ساتھ کتنا جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ مطلب جہاز پہ جا رہے ہیں تو آپ کچھ اور طریقے سے دیکھیں گے, بہت سرسری آپ کی دنیا نظر نہیں آئے گی. اگر آپ ریل سے جا رہے ہیں تو آپ اس سے بہتر طریقے سے آپ دیکھ سکیں گے چیزوں کو. اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو آپ چیزوں کو اس سے بھی زیادہ بہتر. تو میں زندگی میں پیدل چلنے کا آدمی ہوں, پیدل جانے کا, لوگوں کو پیدل دیکھنے کا آدمی ہوں.
تو سیر و سیاحت یعنی آپ کا شوق بھی اچھا. ٹنڈو الہ یار سے امیر بخش لگاری ہمارے ساتھ ہیں. جی امیر بخش لگاری صاحب.
جی محترمہ. جی وعلیکم السلام محترمہ.
وعلیکم السلام جناب.
آپ کے پروگرام جو وائس آف امریکہ سے بہت آتے نشر ہوتے ہیں, بالکل فرسٹ کلاس پروگرام ہے, ہمیں نالج ملتی ہے ان پروگرام سے.
بہت شکریہ. تو کچھ ہمارے مہمان سے کچھ پوچھیں گے آپ؟
نہیں بس ایسی کوئی خاص.
اچھا چلیے آپ سنتے رہیے ان کی گفتگو, اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ ان کی کتابیں, بلکہ آپ ان کی کہانیاں بھی ہیں, ان کی نظموں کے مجموعے بھی ہیں, تو اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو ضرور پڑھ کے پڑھیے ان کو. اور محب علی کھوسو ہمارے ساتھ ہیں دادو سے, بورڑا دادو سے. جی محب علی کھوسو.
باجی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام محب علی کھوسو.
باجی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
جی میں بالکل ٹھیک ہوں,
اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں شاعر کو پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں, اور ان سے مجھے دو تین سوالات پوچھنے ہیں. ایک سوال یہ کہ شاعری یا کسی بھی فیلڈ میں جب ہم آتے ہیں تو یا کسی شخص سے متاثر ہو کر آتے ہیں, یا کسی شاعر سے, مطلب یا اس شعبے میں جس کا تعلق ہے اس سے, یا کسی مخصوص شخص سے متاثر ہو کر, کسی سے متاثر ہو کے آئے ہیں یا یہ ان کا خود شوق تھا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے. میں خود کہانیاں زیادہ سنتا ہوں کیونکہ مجھے کہانیاں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن خاص طور ڈراموں میں, کیونکہ میں پڑھ نہیں سکتا اس لیے ڈراموں میں زیادہ کہانیاں سن سکتا ہوں. اس کی شاعری میں اور کہانی میں کیا مطلب دکھ اور اس کا زیادہ جھلک شامل ہوتا ہے یا خوشی کے زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کے بعد جب کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ اس شاعری ان کے ذہن میں آ جائے اور اس کے پاس پین اور پینسل نہ ہو, تو پھر اس شاعر کو کس طرح مطلب اس کو ایڈجسٹ کریں, اور کس طرح اس کو تیار کرنے میں کیا کردار ادا کریں گے, اور یہ کیا سوچیں گے؟
اچھا بس اب تین سوال ہو گئے. اچھا ناطق صاحب, محب علی کھوسو جو ہیں نابینا ہے. انہوں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ اسی لیے سن سکتے ہیں, تو یہ سنتے ہیں بڑے شوق سے کہانیاں اور ریڈیو کی چیزیں. تو بتائیے آپ ان کو.
تو اب یہ ہے کہ فی الحال تو میری چیزیں کہانی کی شکل میں ہے, کتاب پر ہیں, اور کچھ وہ ریکارڈنگ میں ہے, ویسے وہ سنی بھی جا سکتی ہیں, تو کوئی افسانے بھی سنے جا سکتے ہیں. اب کوشش ہے کہ آئندہ کے لیے ان کو آڈیو کر کے تو کسی طریقے سے وہ لایا جائے, لیکن یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ الفاظ کیسے آتے ہیں, اگر خیال آ جائے تو ان کا, میرے خیال میں کہنے کا سوال یہ تھا کہ وہ الفاظ پاس نہ ہوں تو کیسے آپ بیان کرتے ہیں؟
نہیں ان کا میرا خیال مطلب یہ تھا کہ اس وقت اگر آپ جیسے اس کو فوری طور پہ لکھ نہ لیں, اگر آپ کی شعر آیا تو یہ مقصد تھا غالباً, تو کیا کرتے ہیں؟
یہ شاعری, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاعری الہام نہیں ہے, شاعری آپ کے ذہن کی ایک روانی کا نام ہے. کہ اگر آپ کا ذہن رواں ہے, باقاعدہ آپ شاعر ہیں, تو آپ یہ خیال جو آپ کے ہاں مختلف وقت میں آ رہا ہے, تو وہ اگر ایک وقت میں آپ نے نہیں لکھا تو پھر کبھی آپ لکھ سکتے. ایسی بات نہیں ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ شاعری الہام کی طرح پیغمبروں پر جیسے اترتی, یہ بات نہیں ہوتی. شاعر شاعر ہوتا ہے, جیسے ایک پینٹر ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی پینٹنگ بنا سکتا ہے اس کے ذہن میں اگر خیال ہے, تو اسی طرح شاعر کبھی بھی شاعری وہ کر سکتا ہے. اگر اس کے ذہن میں خیال ہے تو وہ اس پر کبھی بھی الفاظ سے وہ اتار سکتا ہے, اس کا نقشہ ہر چیز میں. جیسے آپ کے دماغ میں کہانی ہے تو اس کہانی کو آج نہیں, کل نہیں تو دو دن بعد کبھی بھی لکھ سکتے, اسی طرح یہ شاعری بھی ہے. تو ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ اگر فوری نہ لکھا جائے تو وہ کوئی بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو وہ میرے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا.
اچھا مرید خان ہے میاں واری سے. جی مرید خان.
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام.
درد کر درد کر رہا ہوں. میں مہمان گرامی کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انگریزوں نے واقعی ہمیں بہت ٹیکنالوجی دی ہے, سرنگیں بنائی ہیں اور اس کے بعد پل ریلوے نظام ہمیں دے کر گئے ہیں, نہری نظام دے کر گئے ہیں, لیکن وہ انہوں نے ایسا کیا کہ جاتے جاتے یہ کشمیر کا پنگا جو ہے ہمارا چھوڑ.
میرا خیال ہے کہ مریض خان صاحب, میں یہ چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہم اب ان کی کہانیوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو بیشتر کہانیوں میں آپ کی ظاہر ہے کہ دیہی پنجاب ہے اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے, تو آپ کو جو ایک طبقاتی ایڈوانٹیج حاصل ہے بڑی آپ کی کہانیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ ان میں بڑی ڈیپتھ ہے اور جو آپ نقشہ کشی کرتے ہیں, تو کیا یہ آپ کے اسی طبقاتی ایڈوانٹیج کی وجہ سے یہ فن آپ تک آیا؟ مثلا قائم دین اور دوسری کہانیاں, اس میں قائم دین جو ہے جسے وہ پاگل پن کے الزام میں درخت سے باندھ دیتے ہیں گاؤں والے اور پھر سیلاب آ جاتا ہے, تو ہم آج اس وقت جو بے رحمی کی کہانیاں دیکھتے ہیں معاشرے کی بہت ساری, جیسے اس کہانی کو پڑھتے ہیں اتنے سارے واقعات جو ہر دن یہ ٹیلی ویژن اور اخباروں میں اور ہر طرف سے ہمیں نظر آتے ہیں, تو یہ سارے تجربات آپ نے گزرے دیکھے آپ نے ساری چیزیں؟
مطلب بات یہ ہے کہ یہ تجربات, یہ افراد, یہ معاشرے میں بکھرے ہوئے ہیں. یہ تجرید کی شکل میں نا, کوئی پاگل ہے, کوئی چور ہے, کوئی کچھ کام کر رہا ہے, کچھ ہے, کوئی مظلوم ہے, کوئی ظالم, تو یہ تو ان کو ایبسٹریکٹ کو جوڑ کے باقاعدہ ایک شکل بنانا یہ آج کا کام ہے. اب کیا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ جو گاؤں ہوتا ہے نا, ایک گاؤں یہ شہر کی ایک مائکرو شکل ہے, یعنی آپ ایک چھوٹے آپ ایک وائرس چھوٹے خلیے کو اس کا اندازہ لگائیں تو آپ کو پوری کائنات. تو اقبال غالب کا شعر ہے کہ قطرے میں بجلا دکھائی نہ دے اور جز میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا. تو ایک قطرے میں آپ کو دریا دیکھنا ہوتا ہے. تو میں نے گاؤں کو اور قصبوں کو اس لیے چنا ہے کہ وہاں زندگی مائکرو سطح سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی وہاں چیزیں آپ آرام سے سلوئی دے سکتے ہیں. جیسے آپ ایک گیند جو ہے وہ جب ہٹ کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پھر اس کو کیمرے سے آپ دیکھ لیتے ہیں. تو گاؤں میں قصبوں میں زندگی بہت سلو ہوتی ہے, تو لوگوں کے ایکسپریشن بھی سلو ہوتے ہیں, وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. شہروں کی زندگی کے اندر بہت زیادہ پیچیدگی ہے, وہ اس کی بڑی شکل ہوتی ہے, ہوتا وہی کچھ ہی ہے جو گاؤں میں ہوتا ہے. تو میں نے یہ ایک تو ان کو اس لیے چنا کہ وہ ابھی میری شہروں کے بھی افسانے آ رہے ہیں, اس لیے چنا کہ میرے 30-35 سال وہیں گزرے تھے چھوٹے چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں, آوارگی میں, ادھر ادھر, تو وہ وہاں پہ میں نے دیکھی. دوسری بات ایک اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی, ہر امیر آدمی ظالم ہو اور ہر غریب آدمی مظلوم ہو, یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. یہ نیچر ہے انسانوں کی, ایک نیچر کا غریب نیچر کا آدمی بھی, مطلب غریب آدمی بھی نیچر کا ظالم ہو سکتا ہے, جو میں نے بہت دیکھے, اور امیر آدمی بھی مظلوم کہلایا جا سکتا ہے. میں ان نظریات کو, جو ٹپیکل نظریات تھے نا ترقی پسندوں کا پھیلا ہوئے کہ ہر زمیندار ہر مزارے کی بیٹی کی عزت لوٹتا ہے, اور یہ بکواس, یہ زندگی نہیں ہوتی. ظالم ہوتے ہیں بڑے بڑے جاگیردار یہ وہ, اور ہمارے ہاں تو یہ معاشرہ جو سرمایہ داروں کا اور یہ ہے بن گیا ہے اور اس طریقے سے, لیکن اگر سارا معاشرہ ایسا ہو نا تو زندگی کبھی بھی نہیں چل سکتی. تو میں ان کرداروں کو بڑے نزدیک سے دیکھتا رہا, پھر ان کو فطرت سے جوڑ کے ان کی عکاسی جب کی تو بہت سے آرٹس ہمیں, آپ نے جو پڑھے ہوئے ہیں اس میں بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں, اور اس ناول میں ایک بڑی سطح کا ہے پھیلاؤ ہے, اس میں آپ کو اور بھی چیزیں واضح طور پر نظر آئیں گی. اس میں پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے تقسیم کے بعد, کیسے مافیا اور قبضہ گروپ آئے, اور ایک بات آپ نے جو کہی تھی کہ ہمارے ہاں یہ جب وہاں سے مانی جاتی ہیں مغرب سے چیزیں تو پھر یہ تسلیم کرتے, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں جتنے ہندوستان میں انگریز آفیسر تھے ان کے جو کلرک تھے آج ان کی اولادیں آفیسر ہیں. تو بیسیکلی وہ کلرک جو تھے وہ افسر تو بن گئے پاکستان بننے کے بعد, لیکن ان کی نیچر جو تھی وہ غلام ہی رہی. تو ہم غلامانہ فیصلے کرتے ہیں. جی
تو میں تھوڑی سی فرمائش آپ سے کر دوں, مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میں چاہتی ہوں آپ مجھے سنائے ریشم بننا کھیل نہیں, یاد ہے؟
ہم دھرتی کے پہلے کیڑے, ہم دھرتی کے پہلے کیڑے, ہم دھرتی کا پہلا ماس, دل کے لہو سے سانس ملا کر سچا نور بناتے ہیں, اپنا آپ ہی کھاتے ہیں اور ریشم بنتے جاتے ہیں. خواب نگر کی خاموشی اور تنہائی میں پلتے ہیں, خواب نگر کی خاموشی اور تنہائی میں پلتے ہیں, صاف مصفہ اجلا ریشم تاریکی میں بنتے ہیں. کس نے سمجھا کیسے بنے ہیں چاندی کی کرنوں کے تار, کنج جگر سے کھینچ کے لاتے ہیں ہم نور کے ذروں کو, شرماتے ہیں دیکھ کے جن کو نیل گگن کے تارے جی. ہم کو خبر ہے ان کاموں میں جان کا ضیاع ہو جاتا ہے, ہم کو خبر ہے ان کاموں میں جان کا ضیاع ہو جاتا ہے, لیکن فطرت کی مجبوری ہم ریشم کے کیڑوں کی, سچا ریشم بنتے ہیں اور تار لپٹتے جاتے ہیں, آخر گھٹ کر مر جاتے ہیں ریشم کی دیواروں سے, آخر گھٹ کر مر جاتے ہیں ریشم کی دیواروں میں, کوئی ریشم بن کر دیکھے ریشم بننا کھیل نہیں.
بہت بہت اچھی نظم ہے آپ کی, بہت مجھے اچھی لگی ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ایک اور چھوٹی سی نظم ہے, یہ باتیں اب راز رہیں گی اس پتھر کی بستی میں, یہ باتیں اب راز رہیں گی اس پتھر کی بستی میں, ہم یاقوت کی آنکھوں والے کب سوئے اور کب جاگے, ریزہ ریزہ نور چنا تھا کس نے خدا کے ماتھے سے, کس نے نور کے دل سے نکالی اجلی شبنم راتوں کو, شیر کی وادی میں اترے تھے کون پیمبر لفظوں کے, کون چرا کر لے آتے تھے لال صحیفوں کے گھر سے, کیوں پھولوں کو روگ لگا تھا پورے چاند کے موسم میں, کیوں رنگوں کی سرگوشی پر سرخ شگوفے روئے تھے, پھیلتی راتوں کے پہلو میں کس کی درد سے باتیں تھیں, ہم کلیوں کے دل والے کب مسکائے کب مرجھائے, یہ باتیں اب راز رہیں گی اس پتھر کی بستی میں, یہ باتیں اب راز رہیں گی اس پتھر کی بستی میں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
آپ کی کئی نظمیں پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی, کیونکہ اب ریڈیو کے ہونے کی وجہ سے میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اس کو کمپوز کیا جائے گا تو کیسی لگیں گی, اور مثلا یہی میں اس کو کہہ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت اس کی کمپوزیشن ہو سکتی ہے. آپ تھوڑی سی اپنی پبلک ریلیشننگ بہتر رکھیے تاکہ آپ کی کچھ گائی جائے نظمیں اور غزلیں جب جو ہیں آپ کی, تاکہ ہم بہت سے لوگ سن سکیں ان کو.
کوشش کریں گے, کوئی میرے کوئی تعلقات خراب نہیں ہیں, زیادہ لوگوں سے ٹھیک ہی ہیں, बस एक कंपनी है, सरकारी कंपनी जिसे आप कह लें।
तो अब तो प्राइवेट चैनल बहुत से हैं, तो आप जो हैं उसमें कीजिए, क्योंकि जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, बहुत ही ये सही बात थी कि लोगों तक बहुत सी चीजें पहुंचती नहीं क्योंकि लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन ये बात है कि रेडियो और टेलीविजन का एक फायदा है, शायरी खासतौर से लोगों तक पहुंच जाती है, अगर वो कहीं हमें रेडियो पे सुनाई दे या टेलीविजन पे लोग देख रहे हों, तो इसमें कोई खराबी नहीं है, ये एक अच्छी बात है कि ज्यादा अवाम उन्नास तक अगर आप पहुंच सकें।
कोशिश हो रहा है, बहुत सारे हो रही है हिंदुस्तान में, काफी ज्यादा हो रहा है ये, अगर मेरी काफी शायरी वहां पे पढ़ी जा रही है, पाकिस्तान में भी काफी पढ़ी जा रही है।
अच्छा।
और बल्कि दो खुद ही किताबें खरीद खरीद के तो एक दूसरे को दे देते हैं और बड़ा वो आगे की आगे बड़ा बढ़ रहा है, तो ये हो जाता है, ये प्रोसेस होता है। अभी आप देखे ना कि 3-4 साल हुए हैं मुझे मंजरनामे पे आए हुए, और बहुत जल्द बड़ी दूर तक मतलब लोगों की
बिल्कुल
चुका है।
बिल्कुल, और लोग इसी पे हैरत ज़दा है लोग कि ये क्या हो गया अचानक। अच्छा, तो आपकी किताबों में एक अच्छी बात यह है, मैंने किताबें कई दफा मैं पाकिस्तान से मंगवाती हूँ, मुझे बड़ी हैरत होती है कि 4-4, 5-5 हज़ार तक कीमतें होती हैं किताबों की, और ये बहुत अफसोसनाक बात है, इतनी महंगी किताब नहीं होनी चाहिए, आपने बहुत माकूल कीमतें रखी हैं, तो कौन तयन करता है किताबों की कीमतों का?
ये मैं खुद ही करता हूँ, मैं उनको कह देता हूँ कि इस किताब की इतनी कीमत होगी और उससे ज्यादा नहीं आपने रखी, तो वो पब्लिशर फिर वो मजबूर होता है। मेरी किताबें यहाँ बिकती हैं, ये नावल नौलक की कोठी 2 महीने में 5 हज़ार निकला है।
अच्छा, तो बिकी सारी?
3 महीने बाद उसका दूसरा एडिशन भी आ गया है,
तो इसीलिए कि लोग खरीद, देखिए ना लोगों की थोड़ी कुव्वत खरीद भी देखनी चाहिए ना, कि इतनी महंगाई के जमाने में जो बाज़ौक लोग हैं वो ज्यादातर पैसे वाले लोग नहीं होते, तो अच्छी बात है कि आपकी किताबें ऐसी हैं। तो क्या अब क्या लिखने, क्या प्लान कर रहे हैं, मजीद क्या करने का इरादा है?
मजीद यह है कि एक अफसाने की किताब, एक शायरी किताब अभी इसी साल के एंड तक आ जाएगी, और एक नावल का दो, वो पाकिस्तान के समाजी माशरती और ये एस्टेब्लिशमेंट सिविल सोसाइटी और ये सब बहुत कुछ उसके अंदर होगा।
आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पहले आप कुछ और लिख रहे थे, पहले भी आप ये सब कुछ तो आपकी किताबों में, और यही अच्छी बात है कि वो अक्कास हैं इस पूरे माशरे की। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि मुझे लगा आपके यहाँ मर्दों के किरदार ज्यादा नजर भी आते हैं, कुछ औरतों के किरदार ऐसे नहीं है आपके यहाँ ज्यादा?
नहीं, मेरे जो है ना उस नावल में आपने देखा कि बड़ा एक किरदार औरत का, तो आपने मोमन वाला का सफर पढ़ा होगा,
मोमन वाला का सफर में कहने वाली थी काउंसलर जो है जिसमें, तो उसमें तो है एक बहुत स्ट्रांग किरदार है और बहुत ही सही भी है, लेकिन ज्यादातर आपकी कहानियों में औरतों के किरदार।
और एक और किरदार भी आपने पढ़ा होगा जिसमें वो क्या नाम है उसका, वो करीमा है लड़की, वो भाग जाती है और फिर साहब, तो उसमें भी काफी है। लेकिन अभी जो आ रहे हैं मेरे अफसाने उसमें एक मतवली है, उसमें भी औरतों के किरदार है, औरतों के किरदार हैं और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे, अभी ऐसा मतलब नहीं है।
आप खुद भी उंगलियों पे गिन रहे हैं, आप खुद भी उंगलियों पे गिन रहे हैं नातिक साहब, इसका मतलब है इतने नहीं है, मतलब ये
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
मेरा नाम और नसब पूछने वाले सुन ले, मेरे अजदाद की कब्रों के पुराने कतले, जिनकी तहरीर महो साल फितनों की नकीब, जिनकी बो सीधा सिलें सेम जदा शोर जदा, और आसेब जमाने के रहे जिनका नसीब, पुश्त दर पुश्त बिला फसल वो अजदाद मेरे, अपने आकाओं की मंशा थी मशीयत उनकी, गर वो जिंदा थे तो जिंदों में वो शामिल कब थे, और मरने पर फकत बोझ थी मैयत उनकी, जिनको मकतब से लगाओ था न मकतल की खबर, जो न जालिम थे न जालिम के मुकाबल आए, जिनकी मसनद पर नजर थी ना ही जिंदा का सफर। ऐ मेरा नाम और नसब पूछने वाले सुन ले, ऐ मेरा नाम और नसब पूछने वाले सुन ले, ऐसे बेदाम गुलामों की निशानी मैं।
اچھا تو تھوڑا سا آپ نے بتائیے آپ کی کتاب, میرا خیال ہے نظموں کا مجموعہ جو ہے بے یقین بستیوں میں, یہ آپ نے انتساب کیا ہے اپنی دادی دادا والدین کے نام, تو بہت آپ کے بہت قریب ہیں آپ اپنے خاندان سے, اپنے دل سے.
دیکھیے انہوں نے نا وہ بہت نچلی سطح کا وہ خاندان, بہت غریب, ہجرتیں, مصائب, مصیبتیں, تو میں نہیں چاہتا کہ میرے والدین یا میرے دادا دادی ایک گم شدہ ہو کے تو وہ ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, میں ان کو کسی نہ کسی کرداروں میں ڈھالنا چاہتا ہوں. تو ابھی تک اگر میں نہیں ڈھال سکا تو آئندہ میں کوشش کروں گا. تو اتنا میں نے کر دیا کہ چلو کتاب ان کے نام کر دی جائے. وہ میں نے ان کو زندگی میں دیکھا ہے تو انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے قسم و پرسی کے دور میں, تو وہ سچی بات یہ ہے کہ میں مجھے بہت زیادہ بعض اوقات رونا آتا ہے رات بیٹھا اکیلے میں کیسے انہوں نے, تو اس وجہ سے میں یہ میں نے ناول بھی اپنے والد کے نام کیا ہے. تو کیونکہ والد میرے بہت ہی محنتی, ایماندار اور بہت نفیس آدمی, پڑھے لکھے بھی ہیں اور غریب بھی تھے, اس وجہ سے.
مگر میں سمجھتی ہوں کہ ان کو وہ کھو نہیں سکتے, اتنا جس گھر سے ایسا بیٹا نکلا اور اتنا کچھ اتنا اچھا لکھا اور پھر جس طرح آپ انہیں یاد رکھ رہے ہیں, تو کسی کہانی میں ان کا کردار نہیں ملتا, کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو آپ کے والدین سے قریب ہو.
وہ ایک میں نے کہانی, پوری ایک کہانی لکھی ہے, اس میں ہے, اس کا نام ہی چارپائی ہے, علاءالدین کی چارپائی. آپ وہ افسانہ پڑھیں گی تو آپ دنگ رہ جائیں گی کہ یہ کس طرح کا بڑا افسانہ. تو وہ ایک بہت, پھر وہ جب یہاں انڈیا میں اور پاکستان میں افسانہ چھپا تو وہ بندے حیران حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کردار ایسے کیسے بن گیا. تو اس کو میں لایا ہوں سامنے, تو آئندہ کتاب میں وہ آئے گا کردار
علاءالدین کی چارپائی. میں پڑھوں گی, میں نے کہانی نہیں پڑھی آپ کی.
ہاں علاءالدین میرا دادا تھا, تو اسے حساب سے میں نے وہ ایک کردار بنایا ہے علاءالدین کی چارپائی. تو ایک انتہائی دلچسپ, آپ پڑھیں گی تو آپ اس میں ڈوب جائیں گی کہ یہ کیسے وہ کہانی چلی ہے.
میں نے تو اصل میں آپ کو بہت دیر سے پڑھا اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے اتنی دیر سے کیوں پڑھا, اور اگلی دفعہ جب میں آپ سے بات کروں گی.
بہت اچھا, اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اپنی ساری کتابیں یہاں سے پارسل کر دوں گا, سینڈ کر دوں گا.
اس کو کہتے ہیں نیکی اور پوچھ پوچھ. تو چلیے کیوں نا آخر میں کچھ اور آپ کا کلام, دو تین منٹ ہے ہمارے پاس, کچھ سنائیے اپنی پسند کی چیز.
میں اپنی پسند کا کیا,
کچھ بھی.
کچھ دن سے میرا نام مجھے یاد نہیں ہے, کچھ دن سے میرا نام مجھے یاد نہیں ہے, کچھ روز ہوئے میں نے دھواں پھیلتے دیکھا, اب رقص کی گردش میں بکھر جاؤں میں شاید, تم مجھ کو پری خانے سے آواز نہ دینا. کچھ دن سے میرا نام مجھے یاد نہیں ہے, کچھ روز ہوئے میں نے دھواں پھیلتے دیکھا, اب رقص کی گردش میں بکھر جاؤں میں شاید, تم مجھ کو پری خانے سے آواز نہ دینا. سو بار کرے ابر میرے نام پہ گریا, اس بار میرا درد اسے راہ نہ دے گا. سو بار مجھے شمس و قمر ڈھونڈنے نکلے, اس بار نشاں میرا کسی خواب میں ہوگا. شاید مجھے افلاک سے آواز بھی آئے, اس وقت میرا نام مجھے یاد نہ ہوگا. ناکام پلٹ جائے گی آواز وہ آخر, اور لوگ کہیں گے کہ مجھے موت نہ آئی, میں موت سے بچ جاؤں گا, پر دیکھ میرے دوست, تم مجھ کو پری خانے سے آواز نہ دینا. اور ایک چھوٹی سی اور نظم سنا دیتا ہوں, کچھ زیادہ غزلوں کے دو تین شعر سنا دیتا ہوں
جی پلیز.
اب موقع پہ دیکھنے سے وہ چیزیں وہ دماغ سے ہی نکل جاتی ہیں
لیکن پھر بھی آپ کو بڑی صحیح یاد ہے اپنی چیزیں. عام طور سے لوگ کتاب لے کے بیٹھتے ہیں, میرے خیال آپ کے سامنے کچھ ہے نہیں نا کتاب وغیرہ.
ہاں یہ میں ہوا کے تخت پر اگر تمام عمر سو رہا, ہوا کے تخت پر اگر تمام عمر سو رہا, تجھے خبر نہ ہو سکی, پساد ساتھ میں بھی تھا, چمکتا نور کے دنوں میں تیرے آستان سے دور, چمکتے نور کے دنوں میں تیرے آستان سے دور, وہ میں سے آفتاب کی سفید شاخ پر کھلا.
بہت شکریہ علی اکبر نادق صاحب, ہم پورا نہیں سن سکے اس کو کیونکہ وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ,
شکریہ
شناس صاحب. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نشست اور رہے گی. تو سامعین اس کے ساتھ اجازت دیجیے, علی اکبر نادق صاحب ہمارے مہمان تھے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ پروگرام وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی جانب سے پیش کیا گیا. وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر